بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هو اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك عن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الصلاة. سورہ مبارکہ المارد کی ان دو آیتوں کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کی آج پانچویں مجلس ہے، اور کل تک منزل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یوں تو ہر زمانے کے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، لیکن آخری زمانے کے مومن کی اس اعتبار سے یہ ذمہ داری اس لیے بھی بڑھ جاتی کیونکہ میں نے بیان کیا کہ آخری زمانہ وہ ہے کہ جس میں ایمان نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ سلب ہوگا، بلکہ اس طریقے سے سلب ہوگا کہ مومن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی یہ قیمتی متاع اس سے چھن چکی ہے۔ اور اس اعتبار سے کل کچھ باتیں ایمان کے حوالے سے بیان کی گئیں، اور یہ بیان کیا گیا کہ ایمان کی تعریف جو بہت خلاصہ کر کے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، وہ یہ ہے کہ انسان ایمان یعنی وہ قلبی عقیدہ، وہ اعتقاد قلبی کہ جو اس کے عمل سے بھی ظاہر ہو، اور عمل سے اس قلبی عقیدے کے اظہار کا کم ترین مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ تم اس عقیدے کو چھوڑ دو تو وہ نہ اس عقیدے کو چھوڑے نہ اس میں منہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی کمی کرے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ جس عقیدے پر میں ایمان رکھ رہا ہوں کیا یہ عقیدہ درست ہے بھی یا نہیں، یعنی پہلے علم کو حاصل کرے، اور جب علم حاصل ہو جائے، جب اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ میرا عقیدہ ہے حق ہے صحیح ہے، تو اب چاہے کوئی اعتراض کرے، اب چاہے کوئی زبردستی کرے، اب چاہے جواب نہ بھی آ رہا ہو، جب پہلے مرتبے پر یقین حاصل کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یقین حاصل نہیں کیا تو دوبارہ سے ریوائز کیجئے۔ پہلے مرتبے پر اطمینان اور یقین حاصل کر لینا ہے کہ جن جن چیزوں پر میرا اعتقاد ہے، جو میرے معتقدات ہیں، وہ بالکل حق ہیں، اور پھر اس کے بعد اب اگر کوئی اعتراض کرے، اب اگر کوئی بات کرے، چاہے جواب نہ بھی آ رہا ہو، اپنے عقیدے سے سرمو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اب چاہے وہ توحید کا عقیدہ ہو، کوئی خدا پر اعتراض کر دے، وجود خدا پر اعتراض کر دے، چاہے وہ عدل خدا کا عقیدہ ہو، کوئی عدل خدا کے مسئلے پر جو مقالات چھپے ہیں سونامی کے بعد بعض یورپین سے، کہ ہمیں اب دوبارہ سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ واقعا خدا عادل ہے یا نہیں، تو یہ مسئلے اٹھے ہیں یورپ میں سونامی کے بعد، کچھ مقالات سامنے آئے، یا کوئی ایک اور نبی کو لے آئے کہ صاحب نہیں نبوت کا سلسلہ ہے اور ایک اور نبی ہے اور اس قسم کی باتیں، یا کوئی امامت کے اعتبار سے کوئی اعتراض کرے، چاہے وہ امام جو جا چکے ہیں دنیا سے بظاہر، یا وہ امام جو پردہ غیبت میں اپنے ظہور کے منتظر، کسی بھی امامت کے کسی بھی فرد کے اوپر کسی قسم کا بھی اعتراض ہو، اور اسی طریقے سے چاہے قیامت کا مسئلہ، یہ جتنے بھی معتقدات ہیں جن پر انسان کا اعتقاد اور عقیدہ ہوتا ہے، جب علم حاصل ہو گیا کہ یہی حق ہے، تو اب اگر کبھی کسی سوال کا جواب نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان برحق چیزوں کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے، کمی ہماری نالج میں ہے، کمی ہمارے علم میں ہے، کہ جسے ہمیں ہمیشہ بڑھاتے رہنا چاہیے، مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اور آج کے زمانے میں تو مطالعہ ویسے بھی بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، لیکن کتنے گنے چنے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرتے ہیں، واللہ یقین مانیے اس وقت بہت آسانی ہو گئی ہے، بہت سہولت ہو گئی ہے۔ خیر، تو بات مجھے یہیں سے آگے بڑھانا اور آج یہی بات سمجھانا کہ کیسا ہی زمانہ کیوں نہ آ جائے، یہاں تک کہ اب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں سنیے گا، یہاں تک کہ سائنس کے بالکل کنفرم لاز آ جائیں اور وہ کہیں دیکھیے سائنس کا کنفرم لا ہے اور آپ کی شریعت یہ کہہ رہی ہے، میں بہت احتیاط سے بلکہ پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، میری یوتھ اس جملے کو یقیناً ڈائجسٹ کرے، کل کو کوئی پروفیسر صاحب، کل کو کوئی ڈاکٹر صاحب، کل کو کوئی سائنٹسٹ آ کے ریسرچ کرنے والا کہہ دے کہ صاحب سائنس تو یہ کہہ رہی ہے اور آپ کی شریعت میں یہ ہے، تو یاد رکھیے شریعت آل محمد کی ہے اور سائنس ان کی لونڈی ہے، سائنس کے نظریات کل کچھ تھے آج کچھ ہیں، کل ایٹم کے بارے میں کہا جاتا تھا وچ کین ناٹ بی ڈیوائڈیڈ انٹو ادر پارٹ، اور اب تو کتنے اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، دنیا کے گول ہونے کے بارے میں وہ کیا نظریات، سورج کے چکر لگانے کے بارے میں پہلے یہ تھا نا، بہرحال ان باتوں کو مجھے نہیں چھیڑنا، خلاصہ کلام یہ کہ آپ کو جب یہ یقین ہو جائے، اور یقین ہونا چاہیے، اگر یقین نہیں ہے تو چلتی گا میری جانب سوالات کر کے، کتابوں کو پڑھ کے، ریسرچ کر کے، جب آپ کو اطمینان ہو جائے جو ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اگر کوئی اعتراض آ جائے، کوئی سوال آ جائے، کوئی بات کانفلکٹ کر جائے، کوئی کنٹراڈکشن ہو رہا ہو آج کی ریسرچ میں اور ہماری شریعت کے اندر، ہماری تعلیمات کے اندر، ہمارے عقائد کے اندر، تو ایک لمحے کے لیے بھی شک و تردید میں نہ پڑیے گا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، زمانہ ایسا ہی جا رہا ہے، انٹرنیٹ کا جہاں بہت زیادہ فائدہ ہے، وہاں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ بہت ساری باتیں مختلف قالب میں کہ جن کا جواب دیا جا چکا ہے، دوبارہ سے اپلوڈ کی جا رہی ہیں اور نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کا ایک منظر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ایمان پر باقی رہنا چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے، ابن ہرثمہ ایک عیسائی شخص اور یہ وزیر ہے متوکل کا، متوکل کہ جو اتنا ظالم کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کے نشان کو مٹانے کی مذموم کوشش کی، خود مٹ گیا، حسین جیسے کنسا وہ آج بھی، اور پھر باقاعدہ وہ بیل اور حل چلانے کی کوشش کی گئی، بیلوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا، اتنا مارا، مر گئے بیل لیکن آگے نہیں گئے، پھر اس کے بعد دریا کا رخ موڑا گیا کہ دریا کو اوپر جاری کر دیں گے، نہروں کو اوپر جاری کر دیں گے، قبر چھپ جائے گی، نہر چلی، تاریخ نے بتایا نہر چلی اور جس وقت حسین کی قبر قریب آئی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور طواف کر کے آگے بڑھ گئے. اور آپ کی نالج کے لیے میں بتا دوں جو حائر حسینی کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں بعض مجتہد یہ بھی کہتے ہیں, ورنہ تو تمام مجتہدین اکثر کا یہ فتویٰ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جو متصل جو زری سے متصل ایریا ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز بھی ہوتی ہے, یہ پورا ایریا وہ ہے کہ جس میں آپ نماز اگر مسافر بھی ہوں تو پوری پڑھ سکتے ہیں. لیکن بعض مجتہدین احتیاط کر کے فرماتے ہیں کہ نہیں, فقط حائر حسینی اس میں آپ یہ کام انجام دے سکتے ہیں. حائر حسینی کہا ہی اسی جگہ کو جاتا ہے کہ جہاں یہ پانی آ کے ٹھہر گیا تھا. تو جس جگہ پہ آ کے پانی آ کر ٹھہر گیا تھا اور آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں کی تھی, یہ پورا سرکل ہوا ہے جسے حائر حسینی کہا جاتا. اور جب بھی کبھی خداوند عالم آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے کبھی زری پر جائیں انشاءاللہ, تو ایک میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں, کوشش کیجئے بغیر کسی کو دھکا دیے اذیت دیے زری سے چپک کے کھڑے ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امام حسین کے حرم میں مختلف مقامات, سب سے زیادہ اہم ترین مقام کے جس پر دعا قبول ہوتی ہے وہ قبہ ہے کہ جو گنبد ہے, اور اس گنبد کے تحت جو ہوگا اور دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. تو جب آپ زری سے چپک کے کھڑے ہو جائیں گے, تھام کے کھڑے ہو جائیں گے, تو آپ خود قبہ مبارک کے نیچے آ جائیں گے. اور یہ وہ مقام ہے کہ خود ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار ہوئے تھے اور اپنے جانے والے ایک صحابی کو کہ جو کربلا کی زیارت کے لیے جا رہا تھا امام مدینے کے اندر تشریف فرما تھے, امام نے فرمایا تھا کہ جب تم جانا تو قبے کے نیچے جا کر میرے لیے دعا کرنا. اس نے حیران ہو کے کہا تھا مولا آپ تو خود امام معصوم ہیں, تو امام نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم اس قبے کی فضیلت اور اہمیت کیا. تو بہرحال یہ متوکل, درمیان میں چھوٹی چھوٹی باتیں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان متوجہ رہیں. تو اب متوکل, اس کا زمانہ ابن ہرثمہ, اس کا وزیر جو عیسائی ہے, اور زمانہ ہے ہمارے اور آپ کے دسویں امام, امام ہادی یعنی امام علی نقی, جو دادا ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ السلام. امام کی امامت کا زمانہ ہے, متوکل نے ہرثمہ کو بھیجا 300 آدمیوں کے ساتھ مدینے جاؤ اور عزت اور احترام کے ساتھ ان کو میرے پاس لے کر آؤ. عزت و احترام فقط احترام جو ہے ڈھکوسلے کا ہے دکھانے کے لیے. اور جب یہ پہنچا تو اب ہرثمہ کی یہ روایت, ہرثمہ نے اس کو بیان کیا مدینۃ المعاجز کے اندر, یہ روایت موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں 300 افراد کے ساتھ چلا تو ایک میرے ساتھ سپاہیوں کا ایک آفیسر تھا اور ایک کاتب تھا. وہ کاتب جو تھا وہ شیعہ عقیدے سے تعلق رکھتا تھا. اب رستے بھر اس کاتب اور اس افسر کے درمیان نوک جھونک رہی, وہ مختلف اعتراضات کرتا, یہ مختلف جوابات دیتا اور اس طریقے سے باتیں چلتی رہیں. اور میں بڑی غور سے, یہ عیسائی کہتا, میں بڑی غور سے ان دونوں کے جملوں کو سنتا تھا, یہاں تک کہ ہم چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچے کہ جہاں پر کسی قسم کا نہ کوئی چرند تھا, نہ پرند تھا, نہ انسان نہ حیوان. یہاں پر پہنچے تو ایک مرتبہ اس افسر نے اس کاتب جو مومن تھا اس سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے مولا علی نے یہ کہا کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کسی کی قبر نہ ہو. یہ تو بتاؤ اس جگہ پر کہ جہاں کوئی انسان ہی نہیں رہتا تو یہاں کس کی قبر ہوگی, اس لیے کہ قبر وہاں بنے گی جہاں کوئی انسان رہتا ہو, یہاں تو کوئی انسان ہی نہیں ہے. اور تمہارے مولا نے کہا ہے کہ دنیا کے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر انسانی قبر نہ ہو. اب یا تو اس حدیث کو مانو یا میری اس بات کو جو سامنے موجود. ایک مرتبہ ابن ہرثمہ اس کاتب سے پوچھتا ہے کیا تمہارے مولا نے یہی کہا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا نے فرمایا تو یہی ہے. کہا تو پھر دیکھو اس کا اعتراض تو بجا ہے, ویلڈ. خیر لوگ ہنسے, یہ مومن خاموش. اور اس کے بعد قافلہ پھر چلا, مدینے میں پہنچے, خدمت امام میں پہنچا, متوکل کا خط امام کو دیا, امام نے خط کو پڑھا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے ابن ہرثمہ تم کل میرے پاس آنا, میں کل تمہیں جواب دوں گا. ابن ہرثمہ کہتا ہے میں صبح کے وقت جب امام کے بیت الشرف میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام بیٹھے ہوئے تھے، ایک درزی کو بلایا ہوا تھا، اور اس درزی سے جو موٹے اور گرم کپڑے ہیں وہ سلوانے کا حکم دے رہے تھے کہ اتنے جوڑے سی دو، اس طریقے سے سی دو، اتنے گرم کپڑے اور یہ گرم شالیں، جبکہ موسم گرمی کا اور شدید گرمی کا. اور فرمایا کہ دیکھو کل ہم آمادہ ہو جائیں گے، کل تم چلنے کی تیاری کر لو، کل ہم آمادہ ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ دوسرے دن جب میں آیا تو مزید گرم کپڑے، یہاں تک کہ وہ جو ایک فل بوٹ ہوتے ہیں جو سردی میں خاص طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، وہ گرم قسم کے جوتے، وہ تک انہوں نے رکھے، شدید گرمی ہو رہی ہے. ابن حرثمہ کہتا ہے، روایت ابن حرثمہ نے نقل کی، وہ کہتا ہے کہ جب میں باہر نکلا کہ اب چلنے کی تیاری ہے تو میرے دل میں ایک ہنسی سی آئی، اور میں نے تعجب کیا کہ یہ شیعہ کیسے کو اپنا امام مانتے ہیں جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب مسافرت پر جائیں تو موسم کے مطابق کپڑے لینے چاہیے، اتنی گرمی میں اتنے گرم گرم کپڑے. خیر سفر شروع ہوا، جب سفر شروع ہوا وہ پرانے سلسلے شروع ہوئے، وہ افسر اسی کاتے پر اسی طریقے سے اعتراض، اور اب تو بڑا ویلڈ اعتراض آ گیا، اب تو بالکل سامنے ریڈی میڈ آمادہ اعتراض کہ تم افسر گوشیوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ بہرحال ایک رائل پروٹوکول ملا ہے پورا خلیفۃ المسلمین کی جانب سے، وفد آیا ہے تو ایسے کھلم کھلا تو نہیں کہہ سکتا، لہذا سرگوشی میں کہہ بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، اور دوسرے بھی ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ تم نے ایسے کو اپنا امام مانا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، اتنی گرمی کے اندر تمہارے امام یہ سویٹر یہ گرم گرم کپڑے لے کر چل رہے ہیں. اچھا بھی یہ بتائیے وہ مومن جواب دے تو کیا دے، سائنس کے سارے رول اس کے خلاف جا رہے، جواب ہے اس کے پاس کوئی؟ لیکن ایک لمحے کے لیے اس نے جا کر امام سے شکایت نہیں کی، اس لیے کہ اس کو علم ہے جس کو مانا ہے، سائنس اس کی لونڈی ہے، وہ سائنس کا محتاج نہیں، خاموش صبر کر رہا ہے. اور اس موقع پر عزیز و صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، دل کٹ کے رہ جاتا ہے. اور یہی میرا میسج ہے، کل بعض جوانوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تو ان کو میں اجمالاً یہی جواب دے رہا ہوں کہ معلوم کیجئے ہر چیز کا جواب ہے، لیکن بہرحال اپنے عقیدے کو نہ چھوڑیے. اب یہ تو ایسا اعتراض ہے کہ اس کا جواب دے تو کیا دے، شدید گرمی ہے اور شدید گرمی میں امام اتنے گرم کپڑے لے کر چل رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ مومن ہے، اس کا حوصلہ ہے خاموش. یہاں تک کہ وہ وادی آ گئی، کون سی وادی کی آپ کو یاد ہے نا، کہ جس پر وہ اعتراض کیا تھا مولا علی پر. اب ابن حرثمہ کہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہم اس وادی پر رکے کہ اچانک یکلف میں نے دیکھا کہ کالے بادل آنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ یہ سب کچھ چینج ہوا، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئی اور اتنی سرد ہوائیں کہ واقعی برداشت کے باہر ہو گئی بات، اور پھر سردی کے ساتھ برف باری، یعنی کوئی فور کاسٹ نہیں ہے، پہلے ایک گھنٹے پہلے کی فور کاسٹ بھی نہیں، برف گرنا شروع ہو گئی. اتنی سردی کہ ہمارا خون، ہمیں لگ رہا تھا کہ ہماری رگوں کے اندر جم جائے گا. اور اس حالت میں میں نے دیکھا کہ امام ہادی اپنے ساتھیوں کو وہ کپڑے دیتے ہیں، خود بھی گرم کپڑے پہن کر اطمینان سے خیمے میں بیٹھے ہیں، اور ہم جو باہر کانپ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ امام نے بلایا، اے ابن حرثمہ تم بھی آؤ، اور اس کاتب کو بھی بلایا تم بھی آ جاؤ، یہ دو اضافی کپڑے میں تمہیں کے لیے لے کے چلا، اور اس کے بعد ان دونوں کو دو کپڑے دیے، ان دونوں کی زندگی بچی. اور اس کے بعد جب یہ موسم ٹھیک ہوا، باہر نکلا ابن حرثمہ، سردار ہے، پوری کمانڈ کے ساتھ لے کر آیا 300 آدمیوں کو، 80 کے قریب آدمی آن دی اسپاٹ مارے گئے. اب ایک مرتبہ امام نے ابن حرثمہ کی جانب دیکھ کر کہا، اے ابن حرثمہ بتا تیرا کیا پروگرام، ان کو دفن کر کے جانا ہے یا بغیر دفن کیے چلنا ہے؟ ابن حرثمہ ایک مرتبہ اپنے ان سپاہیوں کو دفن کرتا ہے، جب اس نے دفن کر لیا تو اب امام نے اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر فرمایا، اے ابن حرثمہ یاد رکھ، خدا اس طریقے سے ویرانوں کو، صحراؤں کو انسانوں کا قبرستان بنایا کرتا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، ابن حرثمہ جو عیسائی تھا دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسولہ عبدہ واشہد انک حجت اللہ علی الخلق۔ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مولا کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو کیا جواب تھا اس کے پاس؟ اس مومن کے پاس کوئی جواب تھا؟ ساری باتیں اپوزٹ، ساری سائنس اپوزٹ، ساری معاشرہ، سارے افراد کیا جواب دے؟ جواب نہ دے، نہ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن جس کو ماننا ہے وہ برحق ہے، تو حق اسی کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ اسی کے جد کے بارے میں رسول کہہ رہے تھے یا علی تو وہ ہے کہ تیرے لیے دعا ایسی ہے پروردگارہ حق کو وہاں وہاں پھیر دے جہاں جہاں علی پھرے۔ یہ کتنی بڑی گارنٹی! میں کسی پر مکمل بھروسہ ہو تبھی یہ کہا جائے گا نا۔ آپ کسی کے بارے میں شک ہو، اپنے بچے کو اس کے حوالے نہیں کریں گے، کہیں گے بھی تو کہیں گے بس ذرا یہ دو تین فرلوں آگے چلے جاؤ پھر واپس آ جانا۔ لیکن جو آپ کا بہت زیادہ معتقد، بہت زیادہ موثق آدمی ہو، آپ کیا کہیں گے؟ میں تمہاری اولاد ہے، جہاں مرضی لے جاؤ۔ تو اب حق کو اس طریقے سے علی کے سپرد کیا ہے رسول نے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی جائیں گے کہیں اور حق ہوگا کہیں، نہیں، جہاں علی چلے گئے ایک معیار دیا ہے رسول خدا نے، ایک کرائیٹیریا دیا ہے رسول خدا نے کہ پھر روایات کو نہ دیکھنا، سندوں کو نہ دیکھنا، صرف یہ دیکھنا علی کس جانب ہے۔ جس طرف علی چلا جائے گا، اور یاد رکھیے حق اور باطل، یہ جملہ یاد رکھیے میری یوتھ، ذہن میں رکھے اس بات کو، حق اور باطل کے درمیان کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا۔ حق اور باطل کے درمیان کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا، یعنی کیا مطلب؟ بھیا رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے، درمیان کا ایک موسم ہے، صبح کا موسم، مطلب کہ نہ بہت اندھیرا ہے نہ بہت زیادہ روشنی، ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے، درمیان میں ایک سرمئی کلر ہے جسے گرے کلر کہا جاتا ہے، نہ اس طرف کا ہے نہ اس طرف کا ہے۔ حق میں ایسا نہیں ہوتا۔ حق یا حق ہے، اور اگر حق نہیں ہے تو پھر یا باطل ہے اور درمیان کا منافق ہے۔ کوئی بریک، کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا۔ حق اور باطل کے درمیان دو نقیے ہیں، یا حق ہے یا باطل، یہ نہیں کہ کچھ حق ہے کچھ باطل ہے چلے گا، نہیں۔ جدھر علی ہوں گے، رسول کی حدیث حق وہیں پر ہے، تو اب جہاں جہاں علی نظر نہ آئے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو کبھی اگر جواب نہ ملے، کبھی اگر سائنس آپ کے خلاف بظاہر اپنی جہالت کی وجہ سے، میں تو یہی کہوں گا نا، سائنس اپنی جہالت کی وجہ سے، اس لیے کہ یاد رکھیے جو ترقی ہوتی ہے، جو انوینشن ہوتی ہے، جو بھی ڈسکوری ہوتی ہے، سائنسدان یہ کہتے ہیں یہ ڈسکوری جہاں ہمیں ترقی دیتی ہے وہاں ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اب تک جاہل تھے اس بات سے، اب تک اس بات سے تم جاہل تھے۔ خیر اس سے زیادہ مجھے اس پر نہیں کہنا۔ تو چاہے جواب ملے چاہے جواب نہ ملے، اپنے حق پر، اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے، یہ ذمہ داری۔ میسج ہے میرا، یہ پیغام۔ اور یہ تو میں نے بات کی، کوئی دوسرا اعتراض کر رہا ہوں، کوئی دوسرا سوال کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جس نہیں پہلے اس طریقے سے، یہاں تک کہ اگر نقصان بھی ہو رہا ہے، جان بھی جا رہی ہے، حق سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ میسج ہے کربلا کا۔ بلکہ میں ایک اور بات کروں، بلکہ اگر نقصان مل رہا ہے کس سے؟ اس امام سے جس کو مانتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھہر کے میرے ساتھ رہیے گا۔ بلکہ اگر نقصان ہو رہا ہے تب بھی حق کو نہیں چھوڑنا، نہیں، یہ نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ وہ امام کے جس کو مانتے ہیں، تب بھی نقصان برداشت ہوگا، امام کو نہیں چھوڑنا۔ اسبق ابن نبادہ مولا کی خدمت میں بیٹھے ہیں. 21 رمضان کی مصائب میں آپ جناب اسبق ابن نبادہ کا نام سنتے ہوں گے. امام کے بڑے پیارے صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کہ ایک حبشی غلام کو گرفتار کر کے لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یا علی خلافت علی کا زمانہ ہے, یا علی اس نے چوری کی. مولا نے پوچھا تم نے چوری کی؟ کہا کہ ہاں میں اعتراف کرتا ہوں یا علی میں نے چوری کی. کہا تمہاری کوئی مجبوری تھی؟ کہا کہ نہیں مجبوری تو نہیں تھی. کہا تمہیں علم تھا کہ یہ چوری؟ کہا کہ ہاں مجھے علم تھا یہ چوری. یعنی پہلے حجت تمام کر لی, سب کچھ پوچھ لی, اور پھر آخری جملہ میرے مولا کا تھا کہ یاد رکھو تم اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ تم نے چوری کر لی. یعنی مولا کے یہاں جھٹکے کے فیصلے نہیں ہوتے تھے. میں ایک تاریخ پڑھ رہا ہوں, میں نے اشارہ کر دیا. میں نے اعتراف کر رہے ہو تم کہ تم چوری کر رہے ہو, تم نے چوری کی. یا علی بالکل اعتراف کر رہا ہوں. جانتے ہو سزا کیا ہے؟ معلوم ہے رات کاٹے جائے, سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تھا. وہ مخصوص انداز میں بہرحال اس کی تفصیل مجھے بیان نہیں کرنی. جب ہاتھ کٹا, اس نے کٹے ہوئے ہاتھ کا وہ حصہ الٹے ہاتھ میں تھاما. اب خون بہ رہا ہے, سیدھے ہاتھ سے تو خون بہ رہا ہے بہت زیادہ, اور چلا. راستے میں ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے ابن القوا, کوا نہیں ابن القوا. ابن القوا ایک خارجی منافق آگے بڑھ کے پوچھتا ہے, اچھا اس کو سب پتا ہے, ہوا کیا؟ اے پلانے, یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ ایک طریقہ ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے کہ دیکھو جس کو تم اتنا مانتے تھے آج تمہارا ہاتھ اسی نے کاٹ دیا, کچھ تو نفرت پیدا کروں, آج ہی موقع ملا. میں جیسے کوئی مومن جو ہے خمس دینا شروع کرے اور کاروبار میں نقصان ہو جائے تو جو خمس نہیں دینے والے وہ آگے کہیں گے ہم تو کہتے تھے, دیکھو تم نے خمس دیا کیا ہو گیا, بچیاں پردہ نہیں کر گئی تھیں, بچیوں نے حجاب کیا, ان کے رشتے آ گئے, اس کے رشتے نہیں آئے, ہم تو پہلے کہہ رہے تھے. تو یہ منافقوں کی حرکتیں ہوتی ہیں. اگر آپ خود ایمان پر عمل نہ کر سکیں تو کم سے کم جو ایمان پر عمل کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں, حوصلہ بڑھا دیں, شاید خدا کو آپ پر ترس آ جائے. اب ابن القوا نام کا یہ شخص کہتا ہے کس نے تیرے ہاتھوں کو کاٹا؟ یہ سمجھ گیا, بہت بافہم حبشی غلام سمجھ گیا کہ ابن القوا چاہتا کیا ہے. کٹ ہے جا بتاتا ہوں, ذرا ہٹ سامنے سے, بلند مقام پہ چڑھا, لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بلند کر کے, جو الٹا ہاتھ جس میں وہ کٹا ہوا ہاتھ, کہا سن میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ قطع یدی سید الوصیین, وصیوں کے سردار نے کاٹا ہے. قطع یدی امام المتقین, امیر المومنین, زوج البتول, خلیفۃ الرسول, قائد الغر المعجلین. قیامت کے روز وہ لوگ جن کی پیشانیاں سفید اور چمکتی ہوں گی, اس کے سردار علی نے میرے ہاتھوں کو کاٹا ہے. اور فضائل کے فضائل کے جھولے ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. ابن القوا کے لیے تو پریشانی کھڑی ہو گئی, یہاں تو چاہتا تھا کچھ شکایتی جملے آئے, اور یہاں پر بانگے دہل اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کے کہہ رہا ہے قطع یدی سید الوصین, امیر المومنین, امام المتقین اور فضائل علی بیان کر رہا ہے. مولا تک یہ خبر جا پہنچی, یا علی جس سے آپ, جس کے آپ نے ہاتھ کاٹے وہ یہ کر رہا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ امام نے امام حسن کو فرمایا بیٹا حسن ادھر علی کا, اب اس کا نام بعض روایتوں میں اسود آیا ہے, مجھے یاد نہیں ہو سب شی غلام کا نام, الاسود لکھ رہا ہے بارہ, علی کا بے امک الاسود, جا اپنے چچا, اب شی غلام وہاں جون اور یہاں ہی, علی کا بے امک الاسود, جا اپنے چچا کو لے کر آ, یعنی میرے بھائی کو لے کر آیا مولا کی خدمت. مولا نے سوال کیا کہ جب ہم نے تمہارے ہاتھ کاٹے تو تمہیں ذرا بھی غصہ نہیں آیا مجھ پر؟ بہت اہم پیغام ہے یہاں پر اس حقی غلام کا ان مومنین کے لیے کہ جو بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے آج یہ کیا ہمیں ڈرانے والی باتیں کر دیں, یہ مولانا کیوں ہمیں اس طرح کی की बातें बताते हैं, कोई अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बयान किया करें, और भी तो मीठी मीठी बातें करते हैं, तो आप भी मीठी मीठी बात करें। उनके लिए पैगाम है इस हफ्शी गुलाम का, मौला सवाल कर रहे हैं, मैंने तेरे हाथ को काटा, तुझे गुस्सा नहीं आया? तब मौला दो जवाब दिए। तब मौला पहली बात तो ये कि आपकी विलायत का इश्क मेरे खून, मेरी हड्डियों, मेरे गोश्त में रचा बसा है। और मौला मेरा सवाल आपसे ये इतना बताइए कि जो कुछ आपने किया अपनी मर्जी से किया या खुदा के हुक्म को जारी किया? अली ने जवाब दिया, यू मैसेज, अली ने जवाब दिया, तू भी जानता है कि अली खुदा ही के हुक्म का इजरा करता है, जातियात का इजरा नहीं करता। अब उस हबशी गुलाम का जुमला सुनिए। हबशी गुलाम कहता है, मौला जब आपने खुदा के हुक्म को जारी किया है तो मुझे आपसे क्या शिकायत है? जब हबशी गुलाम को इस हुक्म के जारी होने के बाद अली से शिकायत नहीं, इसलिए कि अली तो खुदा का हुक्म बयान कर रहा है। तो अगर कोई अहले बैत की किसी रिवायत को बयान करते जो आपके मूड के खिलाफ हो तो उस बयान करने वाले से किस बात का झगड़ा? एक दूर पड़ दे मोहम्मद वाले। तो बहरहाल जो मैं बात कह रहा था कि वो एतिकाद कल्बी जिसका कमतरीन अमली इजहार ये है कि उसे जरा से एतराज की वजह से, किसी बात समझ ना आने की वजह से छोड़ दिया जाए, ना छोड़ा जाए, उसे कहा जाता है ईमान। और बस आखिर में रब्त मसाइब से पहले जो बात बयान करनी है वो ये ईमान छिनता कैसे है? आखिरी जमाने के इंशाल्लाह के हम मोमिन, दुआ तो है ना हमारी, वो रिवायतें जो तीन मैंने बयान की थी, रसूल की हदीस और दो इमामों की रिवायत, तो आरज़ू तो यही है ना कि हम आखिरी जमाने में उसके मोमिन हों। लेकिन कैसे मोमिन? जिनका ईमान सही हो, बचा हुआ हो, महफूज हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ईमान छिनता किस तरीके से है। एक तो वो बहुत मशहूर और मारूफ बात जिसकी वजह से हमारे घर की औरतों के ईमान छिन जाते हैं, तमाम मुसलमानों ने इस हदीस को लिखा है, नकल किया है, अल हसद यक्कुलुल ईमान कमा यक्कुलुन नार अल हतब। हसद इस तरह से ईमान को खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। अभी हसद चाहे सास और बहू के दरमियान हो, चाहे भाभी और नंदों के दरमियान हो, ये ईमान को खा जाता है। ये बहुत अहम एक मौजू है हमारे माशरे का, घरेलू झगड़े और फैमिली लाइफ। इसलिए कि घर की जो आग है फिर वही बाजार में आती है, वही शहर में फैलती है, वही मुल्क में फैलती है, एक वजह खराबी की ये भी। लेकिन मुझे बहरहाल बहुत तफसील में नहीं जाना, फकत एक इशारा करके आगे बढ़ जाना। तो एक चीज है कि जो हसद है जो ईमान को खत्म कर देता है, छीन लेता है, इस तरह खत्म करता है, इस तरह जला देता है जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर स्याह कर देती है। घर की औरतें हसद सास को बहू से, नंदों को भाभी से, और इस हसद के जरिए ईमान किस तरह निकलता है? रिपोर्ट सामने है, कितनी ही खवातीन, मैं मोमिनात की बात कर रहा हूं भाई, कितनी ही खवातीन इस कोल्ड वॉर की वजह से जादू टोने वालों के पास जाती हैं, अपनी इज्जत चले जाने का खौफ हो मंजूर, बहू जो है वो खत्म हो जाए, तबाह हो जाए। अपनी इज्जत चले जाने का खौफ है मंजूर, सास किसी तरीके से मर जाए, कहां जा रहे हैं? जादू टोने करने वाले के पास। اور روایت ہے متفقن علیہ تمام مسلمانوں کے درمیان کہ جو شخص جادو اور سحر کرنے والے کے پاس جاتا ہے، سنیے گا ایمان کس طرح ختم ہوتا ہے حسد سے، جو شخص جادو ٹونے کرنے والے کے پاس جاتا ہے جتنے قدم چل کر جائے گا اتنے قدم ایمان سے نکلتا جائے گا۔ اتنی دشمنی ہو گئی اپنی بہو سے یا اپنی ساس سے کہ وہ ایمان جو تمہاری ماں نے تمہیں دیا تھا، اپنے دودھ کے ذریعے سے تمہارے خون میں منتقل کیا تھا، جس ایمان کی وجہ سے تم مجلسوں میں آتی ہو، آج اس ایمان کو ایک بنگالی بابا کے حوالے کرنے جا رہی ہو۔ یہ ویلیو ہے ایمان کی۔ مجھے پتا ہے یہ باتیں وہ ہیں کہ جس میں نعرے نہیں لگتے، لیکن میں نعرے نہیں لگوانے آیا، میں تو یہ باتیں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ گھروں کی آگے ہیں جو بھڑک رہی ہیں۔ تو ایک چیز یہ حسد، دوسری چیز مولا کائنات غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں فساد الیقین، ایمان کو فاسد کرنے والی چیز فساد الیقین، الطمع حرص لالچ، یہ ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ حرص اور لالچ چاہے پیسے کی ہو، حرص اور لالچ چاہے شہوت کی ہو، انارۃ العقل مقصوفۃ بطوع ہوا، جو اپنی شہوتوں کو اپنی ہوا ہوس کی پجاری کرتا ہے، جو پجاری بن جاتا ہے، جو پوچھتا ہے اطاعت کرتا ہے اپنی ہوا ہوس کی، انارۃ العقل مقصوفہ، اس کی عقل کو مقصوف کہتے ہیں کسوف۔ جو آپ نے سنا نا چاند گرہن، چاند گرہن جب لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جو روشنی اس کی ختم ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے کچھ دیر کے لیے، ختم نہیں ہوتی چھپ جاتی ہے۔ تو انارت العقل، عقل کا نور گہنا جاتا ہے کہ جب انسان ہوا ہوس کی اطاعت کرے، ہوا ہوس کا پجاری بن جائے۔ اب یہ ہوا ہوس، یہ شہوت پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ ہوا ہوس معذرت کے ساتھ عورت کی بھی ہو سکتی ہے۔ ابن ملجم کی مثال آپ کے سامنے، لیکن مجھے وہ مثال نہیں پڑھنی، مجھے ایک اور مثال پڑھنا۔ یہ ہوا ہوس وہ ہے کہ امام علی فرماتے فساد الیقین تمہارے ایمان کو فاسد کر دے گا۔ ایک رات میں ایمان ختم ہو گیا، ایک گھنٹے میں ایمان چلا گیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ توبہ کا باب کھلا ہوا ہے، جو بڑا احسان ہے پروردگار کا۔ امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، یہ خاص وصیت ہے ائمہ کی، کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے، کہ ہوگا اس لیے کہ تم خطا کار، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو یاد رکھو، پوری کوشش کرو، انتظار نہیں کرنا، بہت اہم نقطہ عزیز ہو، انتظار نہیں کرنا گناہ کرنے کے بعد کہ اب جب میرا دل بھر جائے گا اس کے بعد۔ امام فرماتے ہیں ادھر گناہ کیا، گناہ کے ساتھ ساتھ تمہاری توبہ بھی جانی چاہیے، گناہ کے ساتھ ساتھ آسمان پر تمہاری توبہ، اسی وقت اسی رات۔ مومن کے گناہ کو خدا بند عالم 7 گھنٹے تک روایت میں آیا ہے نہیں لکھتا ہے، فرشتوں کو روک دیتا ہے مت لکھو، شاید میرا بندہ توبہ کرے، کتنا رحیم پروردگار۔ لیکن بار 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 جب گناہ ہوگا تو پھر دل سے نور ہٹ جائے گا، اور پھر کسافتیں آ جائیں گی۔ جب کسافت ہو تو ولایت جیسی جو بڑی پاکیزہ چیز ہے، بھائی امام بارگاہ گھر میں سجاتے ہیں، پاک رکھتے ہیں نا، صاف رکھتے ہیں نا، فرش اعضا بچھاتے ہیں، پاک رکھتے ہیں نا، صاف رکھتے ہیں نا۔ تو یہ دل بھی پاک اور صاف رکھیے، یہ آنکھیں بھی پاک اور صاف رکھیے، اگر دل چاہتا ہے کہ اس میں ولایت علی کو سجائیں۔ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ فساد الیقین، الطمع، ہوا ہوس، جو آج کے معاشرے میں ہر طرح سے پھیل گئی، ہر طرح سے پھیلائی جا رہی ہے۔ انسان کتنی نظروں کو جھکائے، انسان کتنی نظروں کو بند کرے، انسان کہاں جا کے بیٹھے، نوجوان کرے تو کیا کرے۔ بہرحال مجھے اس موضوع پر بہت طولانی بات نہیں کرنا، یہ موضوعات ویسے بھی شروع کے 10 مجلسوں میں لوگ پسند بھی نہیں کرتے کہ مولانا یہ کیا ٹھنڈی باتیں کرنے بیٹھ گئے، لہذا میں بھی ان کو بہت زیادہ طولانی نہیں کر رہا. میرا اصل موضوع البتہ میں بھولا نہیں ہوں, ظہور امام زمانہ ہے. لیکن دیکھیے, اطمینان اور یقین سے امام کے سامنے جانا ہے نا, تو اس کے مقدمے کے طور پر یہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اب ہوا و ہوس, گناہ. لیکن یاد رکھیے, آج جو بات کہنے جا رہا ہوں کچھ اور کہنے جا رہا ہوں کہ کوئی سمجھ لے. گناہ کر لینا, خاص طور پر وہ عفت کے خلاف گناہ, شرم و حیا کے خلاف گناہ. دس دنوں میں آپ نے ماتم کیا, رمضان کا مہینہ آیا, آپ نے عبادتیں کی, یہ اور دنوں میں آپ نے دعائیں پڑھی, صحیفہ سجادیہ پڑھا, قرآن کی تلاوت کی, یہ آہستہ آہستہ روحانی غذا آپ نے جمع کی. اب آپ کو لذت آنا شروع ہو گئی, کس میں؟ عبادت میں. یہ لطف اور عنایت ہوتی ہے پروردگار کی, کہ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کا دل گھبراتا ہے, میں نے اب تک عبادت کیوں نہیں کی, میں نے اب تک نماز کیوں نہیں پڑھی, میں نے اب تک صحیفہ سجادیہ کی دعا کیوں نہیں پڑھی. ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے ہر انسان پر آئی. لیکن اگر گناہ ہو گیا تو یہ کیفیت بہت جلدی چلی جاتی ہے, پھر بہت ٹائم لگتا ہے اس کیفیت کو لانے میں, کہ کاش خداوند عالم ہم سب کو یہ کیفیت دے بھی اور اس کیفیت کو باقی رکھنے کی بھی توفیق دے. لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں, گناہ کی بات نہیں کر رہا, نہیں آج گناہ کی بات نہیں کر رہا. ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ بھی ہو, ایمان چھن جائے گا, اور ایسے وقت پہ چھنے گا کہ جس وقت ایمان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور انتہائی ضروری وقت جس وقت ایمان صحیح ہونا چاہیے, وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہو. دیکھیے, بعض لوگوں کے بارے میں تاریخ میں یہ تو کہتے ہیں, ٹھیک ہے اگر کسی نے کلمہ پڑھا, دیکھو آخر عمر میں کیا کیا. میں نے ایک جملہ کہہ دیا, آپ خود سوچتے رہیے گا, بہت نیکیاں کی, بہت کچھ کیا, سب کچھ کیا, فلا فلا کیا, لیکن بعد میں کیا کیا. تو وقت آخر انتہائی اہم ہے ایمان کو اس وقت بچا کے رکھے. تلقین اور دعائیں اور بہت سارے آداب جو کتابوں کے اندر ہیں وہ کس لیے ہیں؟ یہ مومن جو ہے اس وقت حملوں کا شکار ہے, شیطان آخری زور لگا رہا ہے اس مومن کو ایمان کو چھین لو. ایک شخص اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا, دیکھیں ابھی تک میں نے گناہ کی بات کی نا, نہیں گناہ کی بات نہیں ہے, کس کی بات ہے؟ دیکھیں اگر یہ چیز رہی, وقت آخر ایمان گیا. بہت توجہ سے سنیے گا, جس کو جتنا اپنا ایمان پیارا ہے اتنی ہی زیادہ توجہ سے انشاءاللہ اس روایت کو سنے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والا. اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے, بعض لوگوں کا طریقہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. روایت کا جملہ ہے کہ اگر تم فقر سے, غریبی سے بچنا چاہتے ہو, گھر کی منڈیر پر مت بیٹھو. جو گھر کی منڈیر پر بیٹھ کے کچہریاں لگتی ہیں نا, یہ منحوس چیز ہے. روایت کے اندر آیا ہے کہ گھر کے باہر مت بیٹھا کرو. کچھ چیزیں کبھی موقع ملا, اس وقت تو موقع نہیں ہے, اس لیے کہ موضوع ایسا نہیں کہ وہ چیزیں جو انسان کی فخر کا باعث بنتی ہیں. ریسیشن ہر جگہ ہوگا, ان چیزوں پر عمل کریں. خداوند عالم بھبت محمد والے محمد آپ کو فخر سے محفوظ رکھے گا. لیکن ابھی میرے پاس موقع نہیں ہے, آج کچھ اور پڑھنا. تو اب یہ کھڑا ہے اپنے گھر کے دروازے پر, ایک خوبصورت عورت دکھائی دے جو تھکی ہاری, اور یہ عورت حمام ڈھونڈتی پھر رہی ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے ایران اور عراق میں وہ طریقہ ہے کہ شہروں میں اور محلوں کے اندر حمام ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں تو ہوتا ہی ہے کہ محلوں کے اندر حمام ہوتے تھے, خواتین کا الگ حمام, مردوں کا الگ حمام. تو ایک اسی علاقے میں ایک حمام تھا منجاب کا, حمام منجاب. یہ خوبصورت عورت بہت تھکی ہوئی ہے اور رستہ اس کا بھول گئی. یہ آدمی کھڑا ہے دروازے پر, اس نے پوچھا کہ بھائی وہ این الطریق الی حمام المنجاب, ذرا یہ حمام منجاب کا رستہ مجھے بتا دو, میں کچھ بھٹک گئی. یہ آدمی, اس نے ایک مرتبہ اس عورت کو دیکھا, النظر سہم شیطان, سہم منس اسہام شیاطین, نامحرم کی طرف دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے، شیطان اس پر غالب ہوتا ہے، کہتا ہے منجاب کا حمام یہی تو ہے، اپنے گھر کے دروازے کو کھول کے کہتا ہے یہی ہے حمام. اب وہ تھکی اور تھکی ہاری عورت گھبراہٹ میں پریشانی بغیر کچھ سوچے اس کے گھر میں چلی گئی. ادھر وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے دروازے کو بند کر لیا اور اب وہ عورت سمجھ گئی کہ شیطان اس پر سوار ہے. لیکن اسی موقع پر اس نے خدا سے دعا کی، پروردگار اب تک تو نے میری عزت کو بچایا ہے، آج بھی میری عزت تو ہی بچانے والا ہے. اور اگر واقعی کوئی آدمی، ابھی جملہ میں کہہ رہا ہوں، گناہ سے بچنا چاہے، بعض نوجوان کہتے ہیں کہ مولانا گناہ ہو جاتا ہے، نہیں، گناہ سے بچنے کا واقعی ارادہ کرے خدا بچائے گا، لیو ایکسکیوزز نہیں چلیں گے. اب یہ عورت سچے دل سے کہتی پروردگارا مجھے گناہ سے محفوظ رکھ. ایک مرتبہ جیسے ہی آدمی گناہ کا ارادہ کر کے آگے بڑھتا، روایت ہے، پوری روایت، اور بعض ہمارے اہل سنت کے جو مصنفین ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا کہ عورت کے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے، خداوند عالم فوراً اس کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے اور وہ کہتی ہے اس آدمی سے کہ بھائی اگر تمہارا پروگرام اس چیز کا ہے تو جلدی کس بات کی ہے، میں بھی تھکی ہوئی اور میرے جسم سے بھی بدبو آ رہی ہے، ایسا کرو ذرا میرے لیے کچھ خوشبویات، کچھ عطر وغیرہ لے کر آ جاؤ، اتنی دیر میں بھی ذرا کچھ نہا دھو کے فارغ ہو جاؤں، اور دیکھو کچھ کھانا وغیرہ بھی لے کر آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد گناہ کا زیادہ مزہ آئے گا. اس نے جو سنا انایکسپیکٹڈ بالکل، کہہ رہے میں تو کیا سوچ رہا تھا، یہاں تو ایک مرتبہ اتنا خوشی سے پھولا نہ سمایا، یہاں پر اس مومنہ کی خدا نے مدد کی کہ ایک مرتبہ تیزی سے باہر نکلا، اس خوشی میں باہر نکلا، دروازے کو بند کرنا بھول گیا. نیت صحیح ہو خدا مدد کرتا ہے. سو مومنہ نے دیکھا کہ یہ چلا گیا، جیسی پتا چلا کہ کچھ دور چلا گیا ہے، فوراً خدا کا نام لے کر ایک مرتبہ گھر سے نکلتی ہے، اپنی عزت کو بچا کے چلی جاتی ہے. اب یہ معلوم واپس آیا اور واپس آ کے اب اس کے ذہن میں تھا کہ مجھے وہ گناہ کرنا، اور جب دیکھا کہ وہ خوبصورت عورت جا چکی ہے تو باقاعدہ رویا، پچھتایا کہ یہ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی. سنیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، بھائی یہاں اس نے گناہ نہیں کیا، گناہ کرنا چاہتا تھا، رونا شروع ہو گیا اور ہر وقت کہتا رہتا تھا کہ بس خدا نے. اب یہ اس کا جملہ اپنا طریقہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا ہمیں چانس ملا تھا، گولڈن چانس. میں نے ابھی کچھ دن ہوئے جب پچھلے سال غالباً میں آیا تھا، کسی سال میں آیا تھا، تو یہاں پر کوئی امریکی موسیقار آیا ہوا تھا اور اس کے ٹکٹس غالباً کنسرٹ کے غالباً اس زمانے میں 3-4 ہزار روپے کے تھے، مجھے تو معلوم نہیں، لیکن جب میں جا رہا تھا تو کچھ 2-3 نوجوان مجھے ملے کہ جو یہ باتیں کر رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ بھائی بڑا مس ہو گیا پروگرام، ہمیں ٹکٹ نہیں مل سکے، باقاعدہ اس پہ افسوس کر رہے تھے. یہ بعض اوقات آپ کو آفس میں کوئی ایسا موقع ہاتھ لگ جائے کہ کوئی پکڑ نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ہزاروں اور لاکھوں مل رہے ہیں، آپ نے نہیں لیے، بعد میں افسوس ہو رہا ہے. گناہ پر افسوس کرنا، گناہ ہوتے ہوتے رہ جائے تو شکر کیجئے شاید آپ کی ماں کی دعا تھی، گناہ ہوتے ہوتے رہ جائے شکر ادا کیجئے شاید یہی وہ موقع کہ حسین پر آنسو بہا رہے تھے، خدا نے اس کے صدقے میں آپ کو بچا لیا. خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کی کیفیت، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، کاش کاش موقع تھا نکل گیا، موقع تھا نکل گیا. یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آیا اور اس سے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کیا کہتا ہے؟ این الطریق الی حمام المنجاب، این الطریق الی حمام المنجاب. ارے ذرا بتاؤ تو صحیح، حمام منجاب کا راستہ کدھر ہے؟ وہ سوال جو اس عورت نے کہا تھا اس کے سمکوشس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں، گناہ کی بات نہیں کر رہا، گناہ کی عادت بنانا وہ تو خدا محفوظ رکھے، گناہ پہ حسرت کرنا بھی وہ چیز ہے. وقت آخر انسان کا ایمان سلب ہو سکتا ہے، اور اگر کبھی ایمان کو ضرورت ہو کسی طاقت کی، کسی قوت کی، آسان طریقہ بھی بیان کر دوں، اور وہ ہے کربلا والوں کی جانب دیکھنا. میں نے کہا نا کہ جو امام آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو، باوجود اس کے بھی آپ اس امام کو مانتے رہیں، محبت میں کمی نہ آئے، یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے کربلا والوں نے. اس لیے کہ شب عاشور ماؤں کو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ ہمارے بچے کیسے بچ جائیں، ماؤں کو پریشانی تھی اس بات کی کہ ہمارے بچے کہیں بچ نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اکبر سے پہلے میرے بیٹے، اکبر پہلے شہید ہو جائے میرے بیٹے محفوظ رہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ شب عاشور اور محمد کو جناب زینب نے اپنے سامنے بٹھایا. ماں بیٹھ کے کہہ رہی ہے میرے بچوں یاد رکھو، اگر اکبر تم سے پہلے قتل ہو گیا تو زینب اپنا دودھ تمہیں نہیں بخشے گی. اے انو محمد، تم علی کے نواسے ہو، تم حسین اور عباس کے بھانجے ہو. میں اتنا سننا تھا، ایک بچے نے گھبرا کے پوچھا، اما لگتا ہے کہ ہماری کمسنی کی وجہ سے آپ کو ہم پر اعتبار نہیں آ رہا. اما بس اتنا کیجئے، ماموں عباس کا علم ایک مرتبہ دلوا دیجئے، اگر شام ہونے تک کوفے کے در پر گاڑ کے نہ آ جائے. ایک مرتبہ زینب نے بچوں کو سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسے دیے. ادھر زینب مطمئن ہوئی اور وہاں بچوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا. مگر اماں، ہمیں اگر کوئی پریشانی ہے تو ایک بات کی پریشانی ہے، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ آپ بھی جانتی ہیں جس طرح آپ علی اکبر سے پیار کرتی ہیں اس طرح ماموں حسین ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں. یہ تو بتائیے کل اذن قتل دیں گے تو کیسے دیں گے. بس ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں، بچوں پریشان نہ ہو، کل تمہارے ماموں کے پاس لے کر چلوں گی، اپنے سر اپنے ماموں کے قدموں میں رکھ دینا، میں جھولی پھیلا کر اپنے بھائی سے تمہارے مرنے کی دی. صبح کا ہنگام ہوا، ماں بچوں کے ساتھ پہنچے، مرنے کی اجازت طلب کی. روایت کا جملہ ہے، حسین نے اون محمد کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک جملہ کا حسین، مجھے نہیں پتا تھا کہ گودوں کے پالے ہوئوں کو بھی مرنے کی اجازت دینا ہو. جاؤ زینب جاؤ، میں نے تمہارے بچوں کو مرنے کی اجازت دی. خیمے سے جناب زینب نکلی ہے تو لبوں پر مسکراہٹ ہے، یہ پہلی اور آخری مرتبہ مسکراہٹ زینب کے لبوں پر آئی ہے. اور کس وجہ سے آئی ہے؟ کہ بچوں کو مرنے کی اجازت مل گئی. بس ایک مرتبہ انو محمد سپاہی عزیز کے سامنے آئے، سپاہیوں نے اتنا نہیں کیا کہ دو ننھے بچے ہم سے کیا جنگ لڑیں گے، ارے ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ان کے وزن سے زیادہ بھاری ہیں، یہ ہم سے کیا جنگ کریں گے. لیکن ایک طرف سے اون نے میمنہ پر حملہ کیا، محمد نے میسرہ پر حملہ کیا، اور دونوں جب لڑتے ہوئے سروں کو کاٹتے ہوئے قلب لشکر کی جانب بڑھے تو عمر سعد جلدے کہتا ہے، احمقو انہیں بچے نہ سمجھو، یہ عباس کے شاگرد ہیں. خبردار، ایک ساتھ حملہ کرو. بس ایک مرتبہ چاروں طرف سے زینب کے بچوں پہ حملہ. اللہ اکبر، ذرا سوچئے گا تو صحیح، دو ننھے بچے ہیں اور چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، دونوں بچے مقابلہ کر رہے ہیں. مقابلہ کرتے کرتے ایک مرتبہ سرائی کے کنارے آئے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھ کے کہا، اے بھیا آؤ، کاش سکینہ کا مشکیزہ لے آتے. ایک بھائی لڑتا لڑتا خیمے کے پاس پہنچا، اما میری جنگ سے راضی ہو؟ زینب نے کہا، جب تک سر نہ کٹوا دے گا. زینب سے کلام نہ کر. بس ایک مرتبہ جنگ لڑتے لڑتے ایک بھائی زمین پر آیا، دوسرے بھائی نے پکار کر کہا، اے بھیا ذرا ٹھہر کا انتظار کرنا، دونوں ایک ساتھ آئے تھے جدہ فاطمہ کے پاس، دونوں ایک ساتھ ہی جائیں گے. دوسرا بھائی گرا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا اما. بچوں کی آواز سنی، حسین تنہا نہیں گئے، عباس ذرا ساتھ چلنا، زینب کے بچوں کو اٹھا کے لانا. ایک مرتبہ حسین اور عباس پہنچے، عباس بچوں کے سہارے پہنچے، ایک بچے کی سانس باقی تھی، عباس کو دیکھا روکے گا، مامو عباس میری ماں کو جا کے بتا دیجیے گا، میں نے پانی نہیں پیا، میں نے پانی نہیں پیا. بس ایک مرتبہ بچوں کے لاشیں لائے گئے, خیمے میں سجائے گئے, بیویاں استقبال کرنے کے لیے آئیں, ام کلثوم بھی آئی, ام رباب بھی آئی, جناب فضا ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس گئے, بیوی آپ کے بچے سرخرو ہو کے آ گئے, ہر بیوی استقبال کرنے کے لیے آئی ہے, کیا آپ اپنے شہزادوں کا استقبال نہ کریں گی؟ میں اتنا سننا تھا جناب زینب نے سر جھکائے کہا, اے فضا دل تو چاہتا ہے اپنے بچوں کی صورت کو دیکھوں لیکن ڈرتی ہوں کیا کروں, ماں ہوں خوف اس بات کا ہے کہیں آنکھوں سے آنسو نہ بہ جائے, بھیا حسین کی نگاہ میرے بہتے ہوئے آنسو پر پڑ جائے, ارے حسین کے دل کو ٹھیس لگے گی, زینب سب کچھ برداشت کر سکتی ہے, حسین کے دل کو صدمہ پہنچے زینب برداشت نہیں کرے گی, بس اللہ ڈارو آخری جملے, اول محمد اس دنیا سے چلے گئے زینب نے گریا نہیں کیا, ارے تصویر ہو کے کوفے کی جانب گئی زینب نے گریا نہیں کیا, شام کا زندان آ گیا زینب نے گریا نہیں کیا, رہائی مل گئی مدینے میں آ گئی زینب نے گریا نہیں کیا, یہاں تک کہ اپنے گھر کے آنگن میں آ گئی زینب نے گریا نہیں کیا, ارے عبداللہ آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں آنٹی زینب اس لیے کہ سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, تڑپ کے کہا ہاں ہاں عبداللہ, جس کا ماں جانا مارا جائے, جی جو بے مکنا چادر بازاروں میں اور درباروں میں پھرائی جائے اس کو نہیں پہچانا جاتا, بس یہ کہہ کے اٹھی روتی ہوئی پہنچی اس حجرے میں پہنچی جو اول محمد کا حجرہ تھا, کیا دیکھا دو ننے ننے بستر سجے ہوئے ہیں, بستر کے کنارے دو چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے ہوئے ہیں, اب تک زینب صبر کر رہی تھی, بچوں کے جان جانماز کو دیکھا, مسلے کو دیکھا, سینے پر ہاتھ رکھا, کربلا کی جانب رخ کیا, اے میرے بچوں آنو محمد, ارے آ کے دیکھو تم نہ رہے تمہاری ماں کتنی سنا, على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون, يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين لظهور الحجة القائمة عليهم السلام, خداوندا بحق زهراء وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها, خصوصا تجھے زینب کے ان دونوں بچوں کا واسطہ, خداوندا جو مومن یہاں پر موجود ہیں ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما, خداوندا پاکستان کے ان منتشر حالات کو امن و سلامتی کی طرف پلٹا دے, خداوندا مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما, خداوندا جو مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلا رہے ہیں ان کو نیست و نابود و برباد و ہلاک فرما, خداوندا اسرائیل جو غزہ پر قیامتیں اٹھا رہے ہیں اس کو نیست و نابود و برباد و ہلاک فرما, خداوندا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, خداوندا ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا نام امام زمانہ کے انصار و اصحاب میں شامل ہو, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.